أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو آیت نمبر 32 تک کا ترجمہ ہم پچھلی کلاس میں کر چکے تھے، یعنی متاع لکم ولی انعامکم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی، یعنی آواز ایسی جو کہ کان پھوڑ دے گی. تو اس آیت کے اندر فَإِذَا، فا پہلا لفظ ہے، کیونکہ فا ایک حرف ہے اور عربی زبان میں ایون حرف بھی ایک کلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جو زبان سے نکلی ہو، منہ سے نکلی ہو انسان کے، یعنی کوئی بھی آواز جو کہ منہ سے نکلی ہو جس کا کوئی معنی معلوم ہو، ٹھیک ہے، معنی معلوم ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ منہ سے تو کچھ محمل قسم کی آوازیں بھی نکل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی معنی معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن اس کو کلمہ نہیں کہیں گے محمل آوازوں کو. لیکن اگر کوئی ایسی آواز نکلی جس کا کہ لوگوں کو معنی معلوم ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے، تو حرف یہ بھی کلمے کی قسم ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ جو فا ہے یہ بھی ایک کلمہ ہے، ایک انڈیویجول ورڈ ہے، یعنی یہ عربی زبان کا. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ پس سے کر دیتے ہیں اردو زبان کے اندر، یا پھر سے بھی کرتے ہیں، ڈپینڈنگ آن ہاؤ اٹس بینگ یوز. تو یہاں پر جو ہے وہ پھر سے کریں گے اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے، یعنی اب اس کے بعد کیا ہوگا، اذا جاءت الصاخہ. اذا یہ اسم ہے، اسم ظرف جس کا ترجمہ جب سے کرتے ہیں. جاءت فعل ہے، فعل کا ٹینس کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف. جاء اصل میں فعل ہوتا ہے، فعل ماضی جاء کو جب آپ ٹیبل میں چلاتے ہیں تو جاءت، تو یہ ہے جاءت. تا کے نیچے زیر اس لیے لگا ہوا ہے کیونکہ الصاخہ کے ساتھ اس کو جوڑ کر پڑھنا ہے، تو التقاء ساکنین جو انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، تو اس وجہ سے تا کے نیچے زیر لگا دیا. ادروائز یہ سکون والا تا ہے، یعنی تا سکون کے ساتھ ہے. تو جاءت، جب آئے گی الصاخہ. تو صاخہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سخت آواز جو کانوں کو بہرا کر دے. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ تیز آواز ہو، اتنی زیادہ زوردار آواز ہو جو کانوں کو پھوڑ دے یا کانوں کو بہرا کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سور پھونکنے، یعنی اسرافیل علیہ السلام جو دوسری دفعہ سور پھونکیں گے نا، یہ اس والی آواز کی بات ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، ٹھیک ہے، جس دن کے بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے. تو یوم یہاں پہ دن کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن مراد ہے، اور اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں یفر المرء من اخیہ. یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں فرار اختیار کرے گا. یہ یفرو کیا ہے؟ فرار اختیار کرنا، فرا یفرو. ٹھیک ہے، فرا اس کا ماضی ہے، یفرو اس کا مبارے ہے. ہفت اقسام جن لوگوں نے پڑھی ہے تو ان کو اگر یاد ہو کہ ہفت اقسام میں ایک قسم پڑھی تھی مضاعف. مضاعف الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جن کے اندر حروف اصلی ریپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر را ریپیٹ ہو رہا ہے، دو را ہیں اس کے اندر، فرارا یفررو. ٹھیک ہے، تو دو را ہیں، تو اس وجہ سے مضاعف ہے. تو را کو رام را میں پھر ادغام کر دیتے ہیں تو یہ جو یفرو بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے فرار اختیار کرنا. کون فرار اختیار کرے گا؟ المرعو. مرعو آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مرد کے لیے, جیسے مرعتو عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مرد کے لیے عموماً رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن رجل کا میننگ جو ہوتا ہے وہ ذرا ایک اچھے قسم کے مرد کے معنی رکھتا ہے اپنے اندر لفظ رجل, ٹھیک ہے, یعنی غیرت مند مرد اور صحیح اچھے کام کرنے والا مرد, اس کو رجل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مرعن جو ہے یہ کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے, چاہے وہ غیرت مند ہو چاہے بے غیرت ہو, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, چاہے ایمان والا ہو چاہے مشرک ہو, جیسے بھی مرد ہو اس کے لیے مرعن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو قیامت کے دن تو پھر ہر مرد کا ہی ایک جیسا حال ہوگا نا, کیونکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اپنی پڑی ہوگی. تو المرء کا مطلب ہو گیا مرد. من حرف جر, جس کا ترجمہ سے کرتے ہیں. اخی سبھی جانتے ہیں, بھائی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اخی ہی, اس کا بھائی, ٹھیک ہے. اخی کا لفظ اس کے ساتھ ہا کی ضمیر جڑی ہوئی ہے جو اس کا مضاف الیہ ہی بن رہی ہے, ترجمہ اس کا ہوا بھائی اس کا, ٹھیک ہے نا. تو قیامت کے دن مرد بھاگے گا اپنے بھائی سے, ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی کا تذکرہ کیا, ٹھیک ہے, ماں سے بھاگے گا یہ بعد میں آ رہا ہے, پہلے بھائی سے بھاگے گا. وہ امی ہی و ابی ہی, اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے, ٹھیک ہے, ان سے بھی بھاگے گا. وہ صاحبت ہی, اور اپنی صاحبہ سے. صاحبہ کون ہوتی ہے؟ ساتھ والی, جو ہمیشہ لباس کی طرح ساتھ رہتی ہے, بیوی, ٹھیک ہے. صاحبتن, ٹھیک ہے, صاحب نہیں ہے, صاحبتن ہے, کیونکہ یہاں پر مرد کی بات ہو رہی ہے اور مرد کے ضمن میں عورت بھی آ جاتی ہے. قرآن جب مذکر کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے اندر مؤنث بھی شامل ہو جاتے ہیں, اگر کوئی ایسی جنرل بات ہو تو, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو جنرل بات ہو رہی ہے نا قیامت کے دن کی, تو آدمی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں. ایسا تو نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مزے سے کھڑی ہوں گی اور آدمیوں کا تماشا دیکھ رہی ہوں گی, رائٹ, وہ بھی بھاگ رہی ہوں گی, وہ بھی نفسا نفسی کے شکار ہوں گی, لیکن یہاں پر مرد کا تذکرہ کیا. تو مرد تو پھر اپنی بیوی سے ہی بھاگے گا نا, وہ والا مسئلہ تو نہیں ہے جو کہ آج کل لوگوں نے بنایا ہوئے مرد مرد والا معاملہ, ٹھیک ہے. تو یہ بھاگے گا اپنی صاحبہ سے, بیگم صاحبہ, اس سے بھاگے گا. وہ بنی ہی, اور اپنے بیٹے سے بھی بھاگے گا, ٹھیک ہے. بنین کہتے ہیں نا بیٹے کو, تو بنی ہی اپنے بیٹوں سے بھی, یعنی بنین کی جمع بنی. ایک منٹ, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا, خیریت, میں نے اپنے ایک ایک نوٹ لکھ لیا ہے یہاں پر. بہرحال بنی ہی کا مطلب اپنے بیٹوں سے, ٹھیک ہے. لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنیہ, ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگی ہوئی ہے جو اس کے لیے کافی ہے. تو قیامت کے دن مرد کا کیا حال ہوگا؟ لکل امرئ, لام حرف جر ہے جس کا ترجمہ لیے ہوتا ہے. کل کا مطلب ایوری ون, ہر کوئی, ٹھیک ہے, جیسے اردو میں ہم کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد امرئن, ٹھیک ہے, تو امرئن جو ہے یہ بھی امرئن کا مطلب بھی ہوتا ہے یعنی مرد, ٹھیک ہے, آدمی. تو کلی کی بات آنے کی وجہ سے یہ امرئن ہو گیا, حالت جر میں چلا گیا, ورنہ ہوتا کیا ہے امرئن, ٹھیک ہے. تو حالت جر میں یہ امرئن ہو گیا, مطلب اس کا بھی ہوتا ہے آدمی یعنی بندہ. منہم, ان سے, یوم اذن اس دن. شأن کا مطلب ہوتا ہے یعنی वैसे तो शान का मतलब होता है यानी हालत, ठीक है, यानी जैसे होता है ना कि जी इसकी क्या शान है, तो कहते हैं ना इसकी क्या हालत है, इसकी क्या शान है, किस शान से चला जा रहा है भाई, किस शान से चला जा रहा है, तो क्या मतलब होता है कि कैसी हालत से चला जा रहा है, क्या यानी शान वाली हालत है इसकी, ठीक है। तो शान का लफ्ज जो है वैसे तो बड़ा उसके अंदर तफसील बयान की जा सकती है, लेकिन अभी सिर्फ इसके मतलब जो है वो हालत ही अपने पास लिख लें। तो एक शान में होगा यानी उस दिन हर बंदा उनसे एक शान में होगा, युगनी ही जो उसके लिए काफी है। अगना युगनी इगनान का मतलब होता है गनी होना यानी बेपरवाह होना, ठीक है। तो युगनी का मतलब कि वो बेपरवाह होगा उससे, वो बेपरवाह होगा उससे, ठीक है। तो ये युगनी ही का लफ्जी तर्जुमा हो गया, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये है कि उसकी जो शान होगी ना वो उसको उससे बेपरवाह कर देगी, ठीक है, शान बेपरवाह कर देगी उस आदमी को अपने आप से, जो उसकी हालत होगी ना उस दिन कयामत के दिन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला अलग अलग लोगों की हालतें बयान कर रहे हैं कि जो दो ग्रोह में इंसानों को बांट दिया जाएगा, तो उनमें से एक ग्रोह होगा जिनकी हालत ये होगी कि वजूहुन यौम इज़्म मुस्फिरा। वजूह चेहरों को कहते हैं, ये वज की जमा होती है, वज मीनिंग एक चेहरा और वजूह कई चेहरे यानी वज की जमा। तो वजूह यौम इज़्म मुस्फरा, कितने चेहरे उस दिन रोशन होंगे, ठीक है। वजूह का मतलब हो गया चेहरे, यौम इज़्म का मतलब उस दिन, मुस्फरातुन का मतलब रोशन, ठीक असफरा युस्फिरु इसफारन फहुआ मुस्फिरुन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रोशन होना, जैसे सुबह रोशन हो जाती है तो उस वक्त को कहते हैं कि इसफार, ठीक है। जैसे हनफी फिक में फजर की नमाज कब पढ़ी जाती है, जब अच्छी खासी रोशनी फैल जाती है, तो उसको कहते हैं कि फजर की नमाज अहनाफ के नजदीक इसफार में पढ़ना ज्यादा अफजल है, ठीक है, और शवाफे के नजदीक अव्वल वक्त में पढ़ना ज्यादा अफजल है, ठीक है। क्योंकि अहनाफ के पास हदीसें मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फजर जो है वो डिले करके पढ़ते थे और सनराइज के करीब पढ़ते थे, तो उसको कहते हैं इसफार। इसफार का मतलब जब सुबह रोशन हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि असफर और युसफर इसफारन फहुआ मुस्फिरन, तो मुस्फिरन उसको कहते हैं कि जो कि रोशन हो, ठीक है। तो उसकी मुअन्नस मुस्फिरतुन हो जाती है, क्योंकि चेहरे जो है वो अरबी जुबान में मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं, चेहरों का लफ्ज मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से मुस्फिरतुन यानी रोशन चेहरे, उस दिन कितने ही चेहरे रोशन होंगे। वाहिकतुन मुस्तबशिरतुन, वाहिकुन कहते हैं हंसने वाले को, इसलिए कि जहक जो है वो हंसना का मतलब होता है, जहका यजहकु, ठीक है, जहका यजहकु, ठीक है, जहका यजहकु समिया यस्माउ बाब से है ये, और इसका इस्म फाइल है वाहिकुन यानी हंसने वाला, और उसका मोनस क्या हो जाएगा, वाहिकतुन, क्योंकि चेहरों की बात हो रही है ना, और चेहरों का लफ्ज अरबी जुबान में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इस वजह से वाहिकतुन यानी हंसने वाले चेहरे होंगे। मुस्तबशिरतुन, ठीक है, ऐसे होंगे कि जो कि यानी बहुत खुश होंगे, बशारत, ठीक है, बशारत का मतलब होता है ना खुशी देना किसी को, तो ये भी बशारत से ही निकला, इस्तबशरा यस्तबशिरु इस्तिबशारन फहुआ मुस्तबशिरुन, ठीक है। तो मुस्तबशिरुन का मतलब कि जो कि बहुत खुश होता है, और जो कि चेहरों की बात हो रही है, इस वजह से मुस्तबशिरतुन, क्योंकि मुअन्नस का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा चेहरों के लिए, तो हंसते हुए चेहरे होंगे और खुशियां मनाते हुए चेहरे होंगे, بشاش، حشاش، بشاش چہرے ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس کچھ چہرے کیسے ہوں گے، وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن، کچھ سے مراد یعنی باقی چہرے، یہ تو اچھے چہرے ہو گئے نا، باقی چہرے کیسے ہوں گے اس دن، یومئذٍ کا مطلب اس دن، علیہا ان کے اوپر، غبرتن، غبرتن کا مطلب ڈسٹی، ڈسٹی جن کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہوتی ہے، گرد آلود، ٹھیک ہے، غبار آلود، گرد آلود، غبار کا لفظ جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو غبرتن کا مطلب غبار آلود، غبرا یغبرو، اس سے غبرتن کا لفظ مشتق ہے. ترحقها قطرتن، ترحقها قطرتن، چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی، یعنی ایسے چہرے ہوں گے کہ وہ کالے بھی ہو چکے ہوں گے، صرف غبار آلود سے تھوڑے سے گندے نہیں ہوں گے بلکہ کالے ہو چکے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوتی چھا چکی ہوگی ان کے اوپر. ترحقها، رحق یرحقو، رحق یرحقو، اس کا مطلب ہوتا ہے سیاہی چھا جانا. تو ترحقها چڑھتی آتی ہے، چڑھی آتی ہے اس پر سیاہی، قطرتن، قطرتن کہتے ہیں گرد و غبار اور سیاہی کو، ٹھیک ہے، قطرتن کا مطلب سیاہی ہو گیا. تو ترحقو، ترحقو کا مطلب، رحقہ یرحقو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر چڑھ آنا، ٹھیک ہے، تو چڑھ آئے گی اس کے اوپر سیاہی، یعنی ان چہروں کے اوپر سیاہی چڑھ آئے گی. اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں ڈھیٹ، ٹھیک ہے، یہ معرف القرآن میں ترجمہ ایسے ہے. تو اولائکا یہ اسم اشارہ ہوتا ہے جو کہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کئی لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اولائکا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حاضہ ہوتا ہے ایک کے لیے، اسی طرح اولائکا کئی لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم، یہ ہمو نہیں ہے بلکہ اصل میں ہم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دے، جیسے انگلش میں کہنا دے، اردو میں کہیں گے وہ لوگ. تو یہ وہ لوگ ہیں الکفرتو، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے یعنی کفر کیا. تو کافر کی جمع ہے یہ اصل میں، کفرتو اسم، اسم ہے یہ، یہ فعل نہیں ہے، یہ کفرا فعل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے، کفرتو، ٹھیک ہے، یہ کافر کی جمع بنتی ہے، کافرونا بھی بنتی ہے کافر کی جمع، اور کفرتو بھی کافر کی جمع بنتی ہے. اور الفجرتو، فجرتو یہ فاجر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور فاجر کہتے ہیں بہت زیادہ گناہ گار انسان کو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ نافرمان، جو کہ گناہ کرتا تو تھا لیکن توبہ نہیں کرتا تھا، تو ایسے شخص کو فاجر کہتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا، توبہ نہ کرنے والا، اس کو فاجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ترجمے کے بارے میں کوئی سوال؟ اچھا، شان نزول پڑھ لیتے ہیں خلاصہ تفسیر کے اندر، یہاں سے ہم اس کی تفسیر پڑھنی شروع کریں گے. اللہ، یعنی دعا تو کر لی تھی اور خطبہ بھی پڑھ لیا تھا، تو اس سورت کا یا ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کہتے ہیں اس پس منظر کو جس میں کوئی قرآن کی آیت یا قرآن کی سورت نازل ہوئی ہو، ٹھیک ہے. حدیث کا پس منظر شان نزول نہیں کہلاتا بلکہ شان ورود کہلاتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وہ حدیث مبارکہ کیسے، کس پس منظر میں وارد ہوئی ہے، اور چونکہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے لیے شان نزول کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ان آیات کے نزول کا قصہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض رؤوسائے مشرکین کو سمجھا رہے تھے، ٹھیک ہے. رؤوسائے مشرکین یہ رأسن کی جمع ہوتی ہے، رأس کہتے ہیں ہیڈ کو، ٹھیک ہے، یعنی مشرکین کے سردار، اردو میں بھی کہتے ہیں نا سردار، یعنی سر والے، سردار یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے، سر تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن دار جو ہے یہ یعنی घर के माने में इस्तेमाल होता है। सरदार जो है वो हेड्स को कहते हैं, अंग्रेजी में उनको हेड्स कहते हैं, ठीक है। तो रुसाए मुशरिकीन का मतलब कि मुशरिकीन के सरदार या मुशरिकीन के हेड्स, ठीक है। तो लफ्ज हेड ही इस्तेमाल होता है वहां पर भी, ठीक है। अंग्रेजी में भी हेड का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है और अरबी में भी रास का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है सर। तो बाज़ रुसाए मुशरिकीन को समझा रहे थे, बाज़ रिवायात में उनमें से बाज़ के नाम भी आए हैं। अबू जहल बिन हशाम जो कि इनका सबसे बड़ा सरदार था, बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी में सबसे आगे आ गया था नबी अलैहिस्सलाम की, अबू जहल। उतबा बिन रबिया, उबई बिन खलफ, उमैया बिन खलफ और शैबा, ठीक है। तो ये सब मशहूर सरदारान कुरैश थे, जो के यानी जिनके पीछे बाकायदा एक अवाम लगी होती थी, इनके खुद्दाम भी होते थे, इनके बेटे भी होते थे और लोग इनको अपना लीडर मानते थे। ये ऐसे लोग थे कुरैश में से। तो वो सब बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बात बता रहे थे, समझा रहे थे कि भाई क्यों तुम लोग मुखालफत कर रहे हो, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि तुम इसको जुटला नहीं सकते वगैरह वगैरह, इस तरह से उनको दावत तबलीग का काम कर रहे थे। कि इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम नाबीना सहाबी हाजिर हुए और कुछ पूछा। ये अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम, ये सहाबी जो हैं, एक तो नाबीना थे, दूसरा ये कि इनका नाम भी जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है दूसरों के नामों से, इसलिए कि दूसरे लोगों के नाम जो होते हैं वो उनके बाप से होते हैं ना, कि उमर बिन अब्दुल अजीज, ठीक है, अब्दुल अजीज का बेटा, लेकिन इनके बाप का नाम नहीं आता बल्कि इनके इबन के अंदर ना आता है उम्मे मकतूम, मकतूम की माँ का बेटा, ठीक है, अब्दुल्ला जो के मकतूम की माँ का बेटा है। तो ये नाबीना साहबी थे, हाजिर हुए और कुछ पूछा कि यानी कुछ पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये कता कलाम आपको नागवार हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे, इन्होंने या तो सुना नहीं होगा या समझे होंगे कि ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी से बात कर रहे हैं तो मैं बीच में कोई सवाल कर सकता हूँ, लेकिन ये कता कलामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इल्तिफात नहीं किया, ठीक है, यानी मुतवज्जे नहीं हुए, उनको इग्नोर किया और नागवारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छी बजी हुए, ठीक है, यानी बाकायदा नागवारी के असरात भी चेहरे मुबारक के ऊपर जाहिर हुए, जैसे कि पेशानी सिकुड़ जाती है, थोड़ा सा गुस्से वाला चेहरा बन जाता है, नाराजगी वाला चेहरा बन जाता है। जब इस मजलिस से उठकर जाने लगे तो आसार वही के नमूदार हुए। नबी सल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो आप को शदीद सर्दी के मौसम में भी पसीने आ जाते थे, ठीक है। और आयशा सिद्दीक़ा ने यह भी बताया कि जब आप अगर ऊँटनी पे बैठे होते थे और वही आ जाती थी तो आप के ऊपर तो पसीने आते ही थे, ऊँटनी भी बोझ की वजह से बैठ जाती थी, यानी इतना आप के ऊपर बोझ आता था कि ऊँटनी भी उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और बैठ जाती थी। तो इनको कहते हैं आसार वही के नमूदार होना। ये आयतें अबसा व तवल्ला नाजिल हुई, इसके बाद जब वो आपके पास आते आप बड़ी खातिर करते थे। हाजिर रिवायात कुल्लुहा दुर्रुल मंसूर, यानी ये रिवायात जो हैं वो दुर्रुल मंसूर हदीस की किताब है, उससे ली गई हैं। गर्ज वाक़ मस्कूर के मुतालिक इरशाद होता है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छी बजी हुए और मुतवज्जे ना हुए इस बात से कि इनके पास अंधा आया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नागवारी के असरात आए वो इस वजह से आए थे क्योंकि ये अंधे साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से बात कर रहे थे। तो यहाँ तो गायब के सीगे से फरमाया, ठीक है ना, कि अबसा व तवल्ला अंजाअहुल अअमा, ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन के टेंस में फरमाया, गायब के सीगे से फरमाया। और ये मुतकल्लम के इंतहाई लुत्फ व करम, मुतकल्लम, ठीक है, मुतकल्लम बल्कि, ठीक है, यानी जो कलाम कर रहे हैं मुतकल्लम के इंतहाई लुत्फ व करम और मुखातब की तकरीम है। मुखातब उसको कहते हैं कि जिससे कलाम किया जा रहा हो, जो कि यहाँ पर नबी अलैहि सलाम है, और मुतकल्लम कौन है, अल्लाह ताला है। तो मुतकल्लम का लुत्फ व करम इंतहाई दर्जे का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर था, यानी अल्लाह ताला का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अफजाई है इसके अंदर कि रू दर रू इस अमर की निस्बत नहीं फरमाई, ठीक है, कि ये जो फरमाया ना कि तेवरी चढ़ाई उसने और मुंह मोड़ा, तो ये थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन में बात करते हैं ना, जैसे आप किसी को अगर डांटना चाहें तो डांटते हुए अगर आप उसको डायरेक्ट बात करेंगे सेकंड पर्सन में, तो ये बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि ऑफेंसिव तरीका होता है बात करने का। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन में बात करें, बेशक वो सामने मौजूद है लेकिन आप गायबाना अंदाज से उससे बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इतना गिरा नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप से इस तरह से बात कर रहे हैं कि गोया के थर्ड पर्सन का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी ये वजह है कि आप के ऊपर ये ज्यादा शाक ना गुजरे, ज्यादा बोझल आप के लिए ना हो जाए। और आगे खिताब का सीगा बतौर इल्तिफात के इसलिए इख्तियार किया कि शुबा एराज का ना हो। ठीक है, क्योंकि तीसरी आयत के अंदर वमा युद्री का लअल्लहु यज़्ज़क्का। ठीक है, अब यहाँ पर ना अल्लाह ताला नसीहत शुरू कर रहे हैं नबी अलैहि सलाम को। ठीक है, तो पहले जो थी वो एक यानी डांट तो नहीं कहना चाहिए अदब की वजह से, लेकिन पहले जो थी एक आप के ऊपर तनकीद थी। ठीक है, एक आप के जो का जो तर्ज अमल था उसके ऊपर एक तनकीद थी ना कि जी ऐसे किया आप ने, तो वो थर्ड पर्सन में इस्तेमाल किया ताकि आप के ऊपर शाख ना गुजरे, भारी ना गुजरे। ठीक है, अब यहाँ पर नसीहत फरमा रहे हैं, तो नसीहत को जो है वो डायरेक्ट किया सेकंड पर्सन का टेंस इस्तेमाल करके। ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई इहतमाल यह ना रह जाए कि किसी और के बारे में फरमा रहे हैं या किसी और से कह रहे हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फरमा रहे हैं कि अब जो सीगा है वो बतौर इल्तिफात के इसलिए इख्तियार किया, यानी इल्तिफात का मतलब कि डायरेक्ट फोकस करके कि एराज का शुबा ना हो कि भाई आप अल्लाह ताला जो है वो ये नहीं है कि जी अब नसीहत भी जो है वो भी एक थर्ड पर्सन के अंदाज में कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब बात ही छोड़ दी। ठीक है, यानी शुबा एराज का ना हो का मतलब ये है कि कहीं ज्यादा नाराजगी का इजहार ना हो जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन में ही बात करना ये एक नाराजगी का इजहार भी होता है कि ये अब तो बातचीत ही छोड़ दी, अब तो थर्ड पर्सन में ही गायबाना ही कलाम हो रहा है। ठीक है, तो इसको फरमाया कि कहीं शुबा एराज का ना हो जाए कि अल्लाह ताला एराज कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इरशाद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खबर, शायद वो नाबीना आपकी तालीम से पूरे तौर पर खबर जाता। क्योंकि आपको बताया था तर्जुमे में कि यज़्ज़क्का का मतलब होता है पूरा तज़किया हो जाना। ठीक है, तज़किया हो जाना, पाकीज़ा हो जाना। तो ये फरमाए कि वो आपकी तालीम से पूरी तौर पर समझ जाता या कम से कम किसी खास अमर में नसीहत कबूल करता, सो उसको नसीहत करना कुछ कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाता। औ यज़्ज़क्करु फ़तन्फ़अहु ज़िक्रा। ठीक है, जो वो पूछने के लिए आए थे अगर आप उनको जवाब दे देते तो हो सकता है जवाब देना जो है वो उनको फ़ायदा पहुँचा देता और वो उस नसीहत को कबूल कर लेते। कबूल करने के बाद उस पर जब अमल करते तो फिर अमल करने से तज़किया भी शायद उनका हो जाता। ठीक है, तो इस तरह अल्लाह ताला ने दोनों पॉसिबिलिटीज बयान कर दी, या तो वो उनका पूरा फायदा हो जाता या ये कि फायदे की इब्तिदा हो जाती। तो जो शख्स दीन से बेपरवाही करता है आप उसकी तो फिक्र में पड़ते हैं। ठीक है, कि अम्मा मन इस्तग़ना फअंत लहू तसद्दा, तो आप तो उसकी बड़ी फिक्र कर रहे हैं जैसे कि दरपे पड़ गए, दरपे हो गए आप उसके, हालांकि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि वो खबरें इसकी बेपरवाही जिक्र करके उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना देने की हिदायत है। यानी ऐसे बेपरवाह शख्स के ऊपर आप अपना फ़र्ज़ तो पूरा कर दें, ठीक है, कि आप उस तक पैगाम पहुंचा दें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र करने की और उसके पीछे लगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी बहुत सारी हिदायत है ना, इसलिए कि हमें भी फिर ऐसे ही दावत व तबलीग का काम करना है जैसे कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम को करने की हिदायत की है। और जो शख्स आपके पास दीन के शौक में दौड़ता हुआ आता है और वो खुदा से डरता है, आप उससे बेइत्तिनाई करते हैं। ठीक, यानी वो अम्मा मन जा का यसा व हुआ यख्शा फअंत अन्हु तलहा, आप उसे बेइत्तिनाई करते हैं। तो इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि इन आयात में आपकी इज्तिहादी लग्जिश पर आपको मुतला किया गया है। मंशा इस इज्तिहाद का यह था, यानी नबी अलैहिस्सलाम चूंकि मुज्तहिद के दर्जे पर थे, ठीक है, अब जाहिर है नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा मुज्तहिद तो कोई है नहीं ना उम्मत के अंदर, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये तो बहुत छोटे लेवल के मुज्तहिद हैं नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इज्तिहाद किया, यानी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जजमेंट इस्तेमाल करी। किस बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, نیت کی بیسس پر اور علم کی بیسس پر. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجتہد کو مجتہد بناتی ہیں. ایک تو اس کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہوتی ہے, دوسری اس کے پاس علم کی گہرائی ہوتی ہے, سمجھ ہوتی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, تو ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے وہ اجتہاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم چونکہ ان دونوں چیزوں سے ہی فارغ ہیں, یا تو ہمارے پاس, یعنی ہمارے پاس تو اچھی نیت بھی نہیں ہوتی ہے اور ہمارے پاس علم بھی نہیں ہوتا ہے, تو ہم اس وجہ سے اجتہاد جو ہے وہ ان امور کے بارے میں نہیں کر سکتے ہیں جن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے اپنی ججمنٹ استعمال کری کہ اس موقع پر نہ ان لوگوں سے بات کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا, اور اس کو تو ابھی ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ تو ہمارا اپنا بندہ ہے, یہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بعد میں بھی آ جائے گا. تو یہ اجتہاد تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد یہ اجتہاد جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ نہیں, یہ آپ کا اجتہاد جو ہے نا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اجتہادی لغزش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع کیا گیا ہے. منشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد کا یہ تھا کہ یہ امر تو متیقن اور ثابت ہے کہ اہم کام کو مقدم کرنا چاہیے. یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کلیئر تھی کہ جو چیز زیادہ اہم ہے اس کو مقدم کرنا چاہیے, یعنی پہلے کرنا چاہیے. آپ نے کفر کی اشدیت کو, یعنی کفر جو ہے وہ زیادہ شدید گناہ ہے, اس کو موجب اہمیت سمجھا. جیسے دو بیمار ہوں, ایک کو ہیضہ ہے اور دوسرے کو زکام, تو ہیضے کے مریض کا علاج مقدم ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, ER کے اندر جو آتا ہے, جو کہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو زیادہ توجہ دیں گے کہ کوئی شخص آپ کے پاس جو ہے وہ زکام لے کر کے آیا. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ جب کسی کو ایسی چھوٹی موٹی کوئی بیماری کے سمپٹمز نظر آتے ہیں, تو اگر وہ ER چلا جائے تو ER والے اس کو گھنٹوں بٹھا دیتے ہیں, پانچ پانچ گھنٹے, چھ چھ گھنٹے, کچھ لوگ تو آٹھ آٹھ گھنٹے ER میں بیٹھا اپنا انتظار, اور یہاں پر نہیں, پاکستان میں نہیں, امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے آٹھ آٹھ گھنٹے لوگوں نے ER میں انتظار کیا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ER جو ہے وہ ایمرجنسی کیسز, جو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں, جو ارجنٹ کیسز ہوتے ہیں, ان سے بھرا ہوا تھا, تو ان کے پاس بیڈ ہی خالی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو بھائی یہی معاملہ ہے کہ ہیضے کا کسی کو ہو جو کہ انسان کی جان لے سکتا ہے, اور زکام کا مرض ہو, تو ہیضے کے مرض کو جو ہے وہ آپ پہلے توجہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ مرض کی شدت اس وقت موجب اہمیت ہے جب دونوں مریض طالب علاج ہوں, طالب علاج, ٹھیک ہے, علاج کی طلب ہو. لیکن اگر مرض شدید والا علاج کا طالب ہی نہیں ہے بلکہ مخالف ہو, تو پھر مقدم وہ ہوگا جو طالب علاج ہے, اگرچہ مرض اس کا خفیف ہو. ٹھیک ہے, کیسی بات فرمائی, عجیب, رائٹ. کیونکہ جو دین کا کام کرتے ہیں تو ان کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے کہ دین کا کام جو ہے نا وہ کیا ہے, دین کا کام بھی علاج معالجے کا ہی کام ہے, رائٹ. انسان جو ہے وہ روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے, تو اگر وہ دین پر چلنا شروع ہو جائے تو اس کا علاج ہو جائے گا, وہ ایک اچھی زندگی گزارنا شروع ہو جائے گا اس دنیا میں بھی, اور آخرت میں بھی اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی. لیکن بیمار شخص جو ہوتا ہے, تو اگر وہ جسمانی بیمار ہو تو وہ طالب علاج ہوتا ہے. دیکھیں جتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے خاندان میں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, رائٹ, الحمدللہ خاندان میں ڈاکٹر ہیں, خاندان کا ہر فرد ان کے آگے پیچھے گھوم پھرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہلکا سا بھی کچھ ہو جائے نا کسی کو, فوراً بھائی صاحب ہمارے ہیں ڈاکٹر, ان کو فون کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور بھائی صاحب سے کنفرمیشن لے کر کے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی دوا آتی ہے اس دوا کو سمجھنے کے لیے فون کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اپنا بچہ بیمار پڑ جائے سب سے پہلے بھائی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں, کیونکہ بھائی صاحب اپنے خاندان کے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر دے خاندان کے اندر, شروع کر دے, ٹھیک ہے نا, اصلاح کا کام شروع کر دے, ٹھیک ہے, اور دین کی طرف بلانے کا کام شروع کر دیں, آپ دیکھیں کتنے لوگ ان کو لفٹ کرائیں گے, کتنے لوگ لفٹ کراتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لفٹ نہیں کرایا خاندان والوں نے. ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کئی سالوں تک ایک واحد تھیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک کہا تھا. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کو لفٹ نہیں کرایا لوگوں نے, پھر ایک ایک کر کے علی رضی اللہ عنہ جو کہ بچے تھے انہوں نے لفٹ کرایا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی, باقی خاندان جو ہے وہ مخالف. ٹھیک ہے, اپنے چچاؤں نے مخالفت کری, چچاؤں نے بات نہیں مانی, رائٹ. تو یہ روحانی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے طالب نہیں ملتے. ٹھیک ہے, تو پہلے جو ہے وہ محنت کر کر کے طلب پیدا کرنی پڑتی ہے, پھر کہیں جا کر کے لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کوئی چیز. ٹھیک ہے, تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جو کافر تھے یہ بیمار تو زیادہ پڑے تھے,
لیکن طالب علاج نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ ہیں بہت بڑے باغیرت, بہت بڑے غیرت مند ہیں, کیونکہ یہ جو دین ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اس کو کم تر چیز سمجھتا ہے, جو اس کو غیر ضروری سی چیز سمجھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو پھر غیرت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نا اپنے دین والوں کو پھر اس شخص سے منہ موڑنے کا حکم دیتے ہیں, جہاں پر وہی کا معاملہ ہوتا ہے, رسول کے ساتھ وہی کا معاملہ ہوتا ہے, تو رسول کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو توجہ نہ دیں, کیونکہ یہ جو ہیں مخالف ہیں آپ کے. اور جہاں پر وہی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر یا تو دل کے اندر کوئی الہام کرتے ہیں, دل میں کوئی انٹیوشن ڈالتے ہیں, خیال ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بس اس شخص کو بس سب اگنور کرو, اب یہ نہیں بات سننے والا ہے, ٹھیک ہے. واجبی طور پر اس تک میسج تو تم پہنچا دو, لیکن اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھو, اس کے زیادہ پیچھے نہ بھاگو. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جو بے طلب ہوتے ہیں تو ان کے لیے وقت ہی نہیں نکل پاتا, ٹھیک ہے. جو با طلب ہوتے ہیں, چاہے دور سے آئے ہوں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ وقت نکلوا دیتے ہیں, وقت اویلیبل کر دیتے ہیں. اور بے طلب ہوں, چاہے وہ اپنے خاندان کی کیوں نہ ہو, ان کے لیے وقت ہی نہیں نکل پاتا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی غیرت دکھائی
کہ یہ بے طلب لوگ ہیں, تو اس وجہ سے ان کو آپ زیادہ توجہ نہ دیں.
جو با طلب ہے, اگرچہ کہ وہ اندھا ہے, اگرچہ کہ وہ غریب ہے, اگرچہ کہ معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے, لیکن آپ اس کو زیادہ توجہ دیں, ٹھیک ہے. غیرت ہے نا, کتنی بڑی غیرت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی غیرت سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی غیرت سے ڈرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں نا, تو یہ مت سمجھنا چاہیے کہ یہ موقع ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے موقعوں کو جب انسان ٹھکراتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آ جائے نا, تو پھر وہ موقع چھین لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر نہیں موقع ملتے. تو فرمایا کہ لیکن اگر مریض شدت والا علاج کا طالب ہی نہیں ہے بلکہ مخالف ہو, تو پھر مقدم وہ ہوگا جو طالب علاج ہے, اگرچہ مرض اس کا خفیف ہو. آگے ان مشرکین کی طرف اس قدر توجہ ضروری نہ ہونے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے گا, کیونکہ قرآن محض ایک نصیحت کی چیز ہے اور آپ کے ذمے صرف اس کی تبلیغ ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ, ٹھیک ہے. تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ اس کی تبلیغ ہے, تو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے, اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس کو اپنے اوپر لاگو کرے, اور جو قبول نہ کرے وہ جانے آپ کا کوئی ضرر نہیں ہے. پھر آپ اس قدر اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی کہ رحمت للعالمین تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھکتا تھا, ٹھیک ہے, دل کے اندر فکر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی دوسروں کی خیر خواہی کی وجہ سے, ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ان کے پاس جاتے تھے. ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا اور کیسے کیسے تکلیف پہنچائی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے پاس 3000 مرتبہ دعوت لے کر کے گئے, 3000 مرتبہ, ٹھیک ہے. کسی مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوگا, تو مشائخ نے اپنے بیانات کے اندر بتایا ہمیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے سے روکتے بھی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ پھر بار بار قرآن کے اندر ایسا ہے کہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں, کیوں اپنے آپ کو ان کے پیچھے سے اتنا لگاتے ہیں. تو فرمائے کہ قرآن محض ایک نصیحت کی چیز ہے اور آپ کے ذمہ اس کی تبلیغ ہے, تو جس کا چاہے اس کو قبول کرے, اور جو قبول نہ کرے وہ جانے, یعنی وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے, ٹھیک ہے. پروردگار نے اس سے نمٹنا ہے, آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کوئی ضرر نہیں ہے. پھر آپ اس قدر اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ آگے قرآن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو عند اللہ مکرم ہے, یعنی یہ صحیفے بھی بہت عزت والے ہیں, مکرم ہیں, اکرام والے ہیں, یعنی پسندیدہ اور مقبول ہیں, اور رفیع المکان بھی ہیں, کیونکہ لوح محفوظ تحت العرش ہے, ٹھیک ہے. عرش سب سے اونچی جگہ ہے, سب کچھ عرش کے نیچے ہے, ٹھیک ہے. یعنی جنت, جہنم, الیجین, سجین, آسمان, زمین, سب کچھ عرش کے نیچے ہے, ٹھیک ہے. لیکن عرش کے امیڈیٹلی نیچے کیا چیز ہے؟ عرش کے امیڈیٹلی نیچے جو ہے وہ مقام ہے جہاں پر لوح محفوظ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جنت بھی جو ہے وہ وہیں قریب میں ہے, الیین بھی وہیں قریب میں ہے, سدرۃ المنتہا کا جو معاملہ ہے وہ بھی وہیں قریب میں ہے,
ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے لوہے محفوظ کا جو بھی
شکل ہے,
جو بھی فارم ہے, وہ بھی وہیں پر ہے. کما فی الدر المنصور, سورۃ البروج میں ہم نے شاید پڑھا تھا اس کو, اور وہ مقدس ہیں, یعنی شیاطین خبیصہ کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. یہ خبیص شیاطین کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی جو ریبیلیس جنز ہوتے ہیں, کافر جن, وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. کا قول ہی تعالی
لا یمسہ الا المطہرون,
ٹھیک ہے, کہ اس لوہے محفوظ کو کوئی یعنی صرف پاکیزہ لوگ ہی ٹچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سورہ واقعہ کی آیت ہے. تو لوہے محفوظ کے اندر ہی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لوہے محفوظ کو اور آسمانی کتابوں کو بھی جو اس کے اندر موجود ہیں صرف پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں, جو ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ وہ مکرم اور نیک ہیں. یہ سب صفات اس کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں, جیسے کہ سورہ واقعہ کی آیت لا یمسہ الا المطہرون میں بیان ہوا ہے. اور لوہے محفوظ ہرچند کے شیء واحد ہے مگر اس کے اجزاء کو صحف سے تعبیر فرمایا, ٹھیک ہے. لوہے محفوظ ہے تو ایک رجسٹر, کوئی ایک ٹیبلٹ ٹائپ کی چیز ہے, لیکن اس کے اندر فردر سیکشنز ہوں گے, چیپٹرز ہوں گے, الگ الگ جگہیں ہیں کہ جہاں پر کہیں پر جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز نوٹڈ ہے, کہیں پر کوئی چیز نوٹڈ ہے. تو اس وجہ سے اس کے اجزاء کو صحف سے تعبیر فرمایا. اور ان فرشتوں کو کاتب اس لیے کہا کہ یہ لوہے محفوظ سے بامر الہی نقل کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کرام کاتبین جو فرمایا نا, کرام بررا قتل الانسان ما اکفرا, مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ, یعنی ہاتھوں میں لکھنے والوں کے, سفرتن تھا لکھنے والے. تو ان کو لکھنے والے کیوں فرمایا؟ اس لیے نہیں کہ یہ لوح محفوظ کو لکھ رہے ہیں, کیونکہ لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لکھوایا؟ قلم کو حکم دیا, ٹھیک ہے, اور قلم نے لکھنا شروع کر دیا. اور قلم جو ہے یہ فرشتہ نہیں ہے, قلم ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نہ فرشتہ ہے, نہ انسان ہے, نہ جن ہے, بس وہ قلم ہے. قلم کا مطلب ایک ٹول ہوتا ہے قلم, ٹھیک ہے. تو لوح محفوظ لکھا تو ٹول نے, ٹھیک ہے, کسی جاندار نے نہیں لکھا, کسی زی شعور نے نہیں لکھا, ٹھیک ہے. تو یہ فرشتے پھر کیا چیز لکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے لوح محفوظ سے چیزوں کو کاپی آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کام لگاتے ہیں. تو کام لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ بھائی لوح محفوظ کے نا اس جگہ سے اس جگہ تک کا ایریا جو ہے یہ تم پڑھو اور اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر, ٹھیک ہے, اور پھر اس یعنی یہ جو تم نے نوٹیفیکیشن اپنے پاس لکھی ہے تو اس کے مطابق تم ایگزیکیوشن کرو جا کر کے. تو یہ وہاں سے کاپی کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ 15 شعبان کے بارے میں جو احادیث ہیں تو ان سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ فرشتوں کو کام اسائن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کام اسائن ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوہے محفوظ سے نا چیزیں نکال نکال کر کے ان کو یعنی لکھنے کے لیے دے دی جاتی ہیں کہ تم اپنے پاس ان کو لکھ لو کہ تم نے یہ کام اس ایک سال کے اندر کرنا ہے. تو ان فرشتوں کو کاتب اس لیے کہا کہ یہ لوہے محفوظ سے بامر الہی نقل کرنے والے ہیں. حاصل آیات کا یہ ہوا کہ قرآن من جانب اللہ نصیحت کے لیے ہے, آپ نصیحت کر کے اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں گے خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے, بس اس قسم کی تقدیم و تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے مقدم کر دیا, کسی کو آپ نے مؤخر کر دیا کہ جی وہ ہدایت پہ آ جائے اور یہ ہدایت پہ پہلے سے آ چکا ہے, تو یہ سب آپ نہ کریں. یہاں تک آداب تذکیر و تبلیغ کے ہوئے. آگے کفار کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے پر تشنیع ہے کہ منکر آدمی یعنی جو انکار کرنے والا آدمی ہوتا ہے جو ایسے تذکرے سے نصیحت حاصل نہ کرے جیسے ابو جہل وغیرہ جن کو آپ سمجھاتے تھے اور وہ نہیں سمجھتے تھے, تو ایسے شخص پر خدا کی مار کہ وہ کیسا ناشکرا ہے. قتل الانسان ما اکفرا یعنی مار ہو اللہ تعالیٰ کی, مر جائے وہ ایسا انسان جس کے کیسا وہ ناشکرا ہے, ما اکفرا ہو, ٹھیک ہے. وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفہ, آگے جواب ہے کہ نطفہ سے پیدا کیا. آگے اس کی کیفیت مذکور ہے کہ بہت سے انقلابات اور تغیرات کے بعد اس کی صورت بنائی,
پھر اس کے اعضاء کو اندازے سے بنایا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب آدمی اور عورت کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر نطفہ جو ہے وہ آدمی سے عورت میں جاتا ہے, پھر وہاں سے اس کا پورا پروسیس شروع ہوتا ہے, اور اس کے کچھ یعنی کافی عرصے کے بعد اس کے پھر اعضاء وغیرہ بننے شروع ہوتے ہیں. جب وہ گوشت کا لوتھا, خون کا لوتھا بنتا ہے, پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں, پھر اس کے کان بنتے ہیں, پھر آنکھیں بنتی ہیں, پھر اس کا سینہ بنتا ہے جس کے اندر دل بھی بنتا ہے اس کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے انقلابات اور تغیرات کے بعد ہوتی ہیں, جیسے کہ سورۃ القیامہ کی آیت فخلق فسوا میں گزر چکا ہے. پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا, چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے تنگ موقع سے اچھے خاصے تن و مند بچے کا صحیح سالم نکل آنا صاف دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے قادر اور عبد کے مقدور ہونے کی. ٹھیک ہے, تو یعنی بچہ جو ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ 6 pounds کا بھی بچہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی 6 kilograms کا تو بچہ ہو جاتا ہے نا, اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹوینز ہوتے ہیں, کبھی ٹرپلٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کوڈروپلٹس ہوتے ہیں, 4 bachche, اللہ عالم کیسے وہاں سے نکل آتے ہیں, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. پھر بات ختم عمر ختم ہونے کے, اس کو موت دی, پھر اس کو قبر میں لے گیا, خواہ اول سے خاک میں رکھ دیا جائے یا بعد چندے خاک میں مل جائے, کہ بالآخر اس نے قبر میں مل جانا ہوتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. مطلب یہ کہ سب تصرفات دلیل ہیں انسان کے داخلے قدرت الہیہ ہونے کے, یعنی انسان جو ہے وہ قدرت الہیہ کا ماتحت ہی ہے, وہ اس کے اوپر نہیں ہے. جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے ہوتا ہے, اور یعنی داخلے قدرت الہیہ ہونے کی اور نعمت بھی ہے. یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے نعمتیں بھی ہیں, بعض حصی ہیں بعض معنوی ہیں, جس کا مقتضا تھا وجوب طاعت و ایمان. یعنی یہ نعمتیں جو ہیں وہ بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کہ باقاعدہ وہ فیل بھی کر سکتا ہے اپنے 5 senses سے یا 6 senses سے فیل کر سکتا ہے, فزیکلی فیل کر سکتا ہے, اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کو کہ وہ فزیکلی فیل نہیں کر سکتا لیکن اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اوپر نعمتیں الہیہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے حسی نعمتوں میں اور مانوی نعمتوں میں. جس کا مقتضا تھا وجوب اطاعت, یعنی اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا اور ایمان لے کر کے آتا, مگر اس نے ہرگز شکر نہیں کیا, ادا نہیں کیا, اور اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا. سو انسان کو چاہیے کہ اپنی خلیق کے یعنی تخلیق کے ابتدائی حالات پر نظر کرنے کے بعد اسباب بقا و تعیش پر نظر کرے. ٹھیک ہے, یعنی جن چیزوں سے کی وجہ سے وہ باقی رہتا ہے اس دنیا کے اندر اور جن چیزوں کی وجہ سے وہ عیش والی زندگی گزارتا ہے اس دنیا کے اندر, تو ان چیزوں کے اوپر دیکھے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی مخلوقات میں غور کرے, سوچے ان کے بارے میں, تو اپنے کھانے کی طرف نظر کرے تاکہ وہ باعث ہو حق شناسی اور اطاعت و ایمان کا, کہ بھئی یہ کھانا جو ہے یہ مجھ تک کن پروسیسز سے ہو کر کے گزرا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ایسے پروسیس, بلکہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر یہ لکھا بھی ہے جو کہ ہم اسی کلاس کے اندر ڈسکس کر بھی چکے ہیں, کہ ایک نوالہ جو انسان کھاتا ہے اس ایک نوالے کے پیچھے اگر ہم جا کر کے دیکھیں تو کتنا لمبا چوڑا پروسیس جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے, اور کتنے سارے انسان اور حیوان اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جب کہیں جا کر کے وہ نوالہ ہماری پلیٹ تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو کام میں لگا دینا ہمارے ایک نوالے کی تخلیق میں, یہ کس کے بس میں ہے؟ کون سی حکومت, کون سی اتھارٹی, کون سا نظام یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ذرا سی انسان اپنی عقل کو استعمال کر لے, غفلت سے باہر نکل آئے, ان چیزوں کے بارے میں سوچے, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے سامنے کھل جاتی ہے. تو صرف کھانے کی طرف نظر کر دینے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹرز مل جاتے ہیں. تو حق شناسی اور اطاعت اور ایمان کا اور آگے نظر کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا. پانی برسانے کا اگر آپ رین کے سسٹم کو سٹڈی کر لیں, پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا, کہ زمین پہ آپ بیج ڈال دیتے ہیں تو بیج جو ہے وہ پھٹتا ہے, اس کے اندر سے ایک جاندار چیز نکلتی ہے اور وہ زمین کو پھاڑتی ہوئی باہر نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زمین کو پھاڑا, پھر ہم نے اس میں سے غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا. ٹھیک ہے, یعنی
وہی زمین ہوتی ہے، اسی زمین سے وہی پانی، وہی مٹی، وہی سورج کی روشنی، لیکن کیسے مختلف قسم کے اس کے اندر سے پروڈیوسز نکلتی ہیں، کسی کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کوئی کھٹی ہوتی ہے، کوئی میٹھی ہوتی ہے، کوئی سادہ ہوتی ہے، کوئی کیسی ہوتی ہے. ایک ہی جانور ہوتا ہے، وہ وہی چارہ کھاتا ہے، لیکن دودھ کی جگہ سے دودھ نکلتا ہے اور مینگنی کی جگہ سے مینگنی نکلتی ہے بکری کی، رائٹ؟ تو کھایا تو اس نے ایک ہی چیز. وہی شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ وہی پتے کھاتی ہے لیکن وہ شہد بناتی ہے، اور ریشم کا کیڑا جو ہے وہ وہی پتے کھاتا ہے لیکن وہ ریشم بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا عجیب و غریب قسم کی اللہ تعالیٰ نے فیکٹریز جو ہے وہ ہمارے چاروں طرف بکھیری ہوئی ہیں. کیا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پوائنٹ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے اوپر مجبور نہیں کرتی؟ لیکن ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی پڑ جاتی ہے، پٹی بن جاتی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی ان خواہشات والی زندگی سے توبہ کر لیں اور ذکر والی زندگی کی، یعنی دھیان والی زندگی کا ابتدا کر لیں توبہ کر کے. ٹھیک ہے، پھر ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ورنہ جب تک یہ نہیں کریں گے نا تو اس وقت تک کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سب کچھ ہونے کے باوجود. تو فرمایا کہ تمہارے اور بعض چیزیں تمہارے مواشی کے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ سب بھی نعمت اور دلیل قدرت ہیں، اور اس مجموعے میں، یعنی اس مجموعے میں ہر جز مقتضا ہے وجوب شکر ایمان کو. ٹھیک ہے، یعنی ایمان کے اوپر شکر کرنے کے واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے. یعنی مقتضا ہے، کیا مطلب تقاضا کرتا ہے؟ کس چیز کا تقاضا؟ کہ ایمان کے اوپر شکر کا واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تشنیع ہو گئی نصیحت قبول نہ کرنے پر. ٹھیک ہے، جس کو تان اور تشنیع کہتے ہیں نا، کہ کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم نے ابھی تک کچھ کر کے نہیں دکھایا. ٹھیک ہے، تو یہ تشنیع ہو گئی نصیحت قبول نہ کرنے کے اوپر. سب کچھ تو موجود تھا نصیحت کے لیے لیکن پھر بھی تم نے قبول نہیں کری. آگے عدم تذکر پر سزا، یعنی نصیحت قبول نہ کرنے پر سزا. عدم کہتے ہیں غیر موجودگی، ٹھیک ہے، یعنی نان ایگزسٹنس عدم کو کہتے ہیں. تو عدم تذکر کا مطلب تذکر کا نان ایگزسٹنٹ ہونا. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ نصیحت نہ قبول کرنا. تو نصیحت نہ قبول کرنے پر سزا، اور تذکر پر ثواب آخرت مذکور ہے. یعنی اگر نصیحت قبول کر لیا تو ثواب آخرت مذکور ہے. یعنی اب تو یہ لوگ ناشکری اور کفر کرتے ہیں، پھر جس وقت کانوں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی قیامت. اب بات شروع ہو گئی، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، کہ جب یہ ساخہ برپا ہوگا تو کیا ہوگا، یعنی قیامت. اس وقت ساری ناشکری کا مزہ معلوم ہو جائے گا. آگے اس دن کا بیان ہے کہ جس روز ایسا آدمی جس کا اوپر بیان ہے وہ اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا. بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ضرورت پڑنے پر کام نہیں آئے گا، ہمدردی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، چند جو ہے جو بول ہوتے ہیں نا ہمدردی کے، جسے کہ انسان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اتنا بھی نہیں کرے گا. تو قول تعالی لا یسأل حمیم حمیما، ٹھیک ہے، کہ کوئی یعنی دوست جو ہے نا وہ کسی دوست سے بات نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا. یہ تو کفار کا حال ہوگا. آگے مجموعہ مومنین اور کفار کی تفصیل ہے کہ بہت سے چہرے اس روز ایمان کی وجہ سے روشن اور مسرت سے خنداں شاداں ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس روز کفر کی وجہ سے ظلمت ہوگی، اور اس ظلمت کے ساتھ ان پر غم کی کدورت چھائی ہوگی. یہی لوگ کافر فاجر ہیں. کافر سے اشارہ ہے فساد عقائد کی طرف، اور فاجر سے فساد اعمال کی طرف. یعنی کافر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا عقیدہ فاسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتا، فرشتوں پر یا ایمان نہیں رکھتا، یا کتابوں پر، یعنی کوئی نہ کوئی عقیدہ اس کا فاسد ہوتا ہے، یا سارے عقیدے اس کے فاسد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس شخص کو کافر کہتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے عقائد فاسد نہ بھی ہوں لیکن اس کے اعمال فاسد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اعمال برے کرتا تھا، یعنی گناہ کرتا تھا، تو ایسے شخص کو فاجر کہتے ہیں. تو کفرت الفجرہ، کافر کا بھی ذکر ہے اور فاجر کا بھی ذکر ہے. تو کافر اور فاجر لوگ جو ہوں گے وہ اس دن یعنی مستبشرہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کے جو چہرے ہوں گے نا وہ کھلتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے چہرے نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے بے انتہا گناہ کیے ہوں گے اس دنیا کے اندر, اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اب جو ہے نا اس گناہوں کے ان کو سزا ملنے والی ہے. اچھا تقریباً ٹائم مکمل ہو گیا, اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو اس ٹائم کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں سوال کے لیے, ادروائز معرفہ مسائل میں سے چند چیزیں پڑھ سکتے ہیں, چار پانچ منٹ ہیں. خیر اگر کوئی لکھے گا تو اس کو دیکھ لیں گے. معرفہ مسائل ابھی میں شروع کر رہا ہوں کہ شان نزول میں جو واقعہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کا نقل کیا گیا ہے, اس میں بغوی نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نابینا ہونے کے سبب یہ تو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے سے گفتگو میں مشغول ہیں. مجلس میں داخل ہو کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی شروع کری اور بار بار آواز دی. تفسیر مظہری کے اندر یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر سے نقل ہے, ٹھیک ہے. ابن کثیر کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت قرآن پڑھوانے کا سوال کیا اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اصرار کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے کے کفار سرداروں کو دین کی تبلیغ کرنے اور سمجھانے میں مصروف تھے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام جب ایمان لے کر کے آئے تھے تو اب ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک دم سے ان کو سارے آداب آ گئے ہوں, ساری چیزوں کے صحیح اور غلط ہونے کا پتہ چل گیا, ٹھیک ہے. یہ تو تدریجن صحابہ کو سکھایا تھا نا نبی علیہ السلام نے, حتیٰ کہ قرآن کی آیات بھی نازل ہوئیں صحابہ کو ادب سکھانے کے لیے, ٹھیک ہے, جیسے سورہ حجرات کی آیات ہیں اور اس کے علاوہ مختلف مقامات کے اوپر. تو ان کو ابھی اس قسم کے آداب کا یا تو علم نہیں ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو کیسے آواز دینی ہے, کیسے بات نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, کیسے جا کر کے جو ہے وہ خطاب کرنا ہے اور ایک دفعہ جواب نہ ملنے کے اوپر خاموش ہو جانا ہے, یہ سارے آداب ابھی ان تک نہیں پہنچے ہوں گے. اور ویسے بھی یہ نابینا تھے تو ان تک علم اور ان تک احوال کا پتہ ہونا پتہ چلنا جو ہے ویسے بھی جو ہے ذرا کم ہوتا ہوگا دوسروں کے مقابلے میں, تو اس وجہ سے ان سے یہ بے ادبی ہو گئی. اور ابن کثیر کی ایک ہاں تو انہوں نے اس طرح پوچھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکے کے کفار سرداروں کو دین کی تبلیغ کرنے اور سمجھانے میں مصروف تھے, یہ سردار عتبہ بن ربیعہ, ابو جہل بن حشام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کہ سگے چچا تھے تو ظاہر ہے ان کی ہدایت کی فکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لگی ہوئی ہوگی نا, کیونکہ شدید محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے, ٹھیک ہے. اور اس کے کتنے معاملات آگے پتہ لگتے ہیں, جب یہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیات ہوتی تھی, تو کتنی فکر ہوگی ان کی. تو ایک طبعی بات تھی, ایک نیچرل سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عبداللہ ابن ام مکتوم کا آ کر کے پوچھنا جس طریقے سے ناگوار گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر عبداللہ ابن ام مکتوم کا اس طرح خطاب کرنا اور ایک آیت کے الفاظ درست کرنے کے معمولی سوال پر فوری جواب کے لیے اصرار کرنا ناگوار ہوا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مسلمان اور ہر وقت کے حاضر باش تھے, یعنی مجلس میں آتے رہتے تھے, دوسرے اوقات میں بھی سوال کر سکتے تھے, ان کے جواب کے مؤخر کرنے میں کسی دینی نقصان کا خطرہ نہیں تھا, بخلاف رؤسائے قریش کے کہ نہ یہ لوگ ہر وقت آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور نہ ہر وقت ان کو اللہ کا کلمہ پہنچایا جا سکتا ہے. اس وقت یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے جس سے ان کے ایمان لانے کی توقع کی جا سکتی تھی, یعنی کم از کم سن تو رہے تھے نا, تو اس وجہ سے ایک امید بن جاتی ہے کہ بھئی سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مان بھی جائیں, اور ان کی بات کاٹ دی جاتی تو ایمان ہی سے محرومی ان کی ظاہر تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لوگ جو تھے ان کا دماغ بھی بڑا چڑھا ہوا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسے تھے کہ جو کہ نبی علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسا وقت مختص کر دیں کہ جس کے اندر کوئی اور نہ آ سکے, آپ کی یہ جو غریب مفلس ساتھی ہیں نا یہ اس مجلس میں آ ہی نہ سکیں, آپ ہمارے لیے ایسا ٹائم سیٹ کریں کیونکہ ہم سردار ہیں اور ہم اگر ایمان لے آئیں گے آپ کے اوپر نا تو آپ کے دین کو بڑا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. ان کا دماغ اتنا خراب تھا, جب ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس ڈیمانڈ کے اوپر سورہ کہف کی وہ والی آیت نازل فرمائی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ, کہ آپ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کہ اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اس کی رضا کی تلاش میں, ٹھیک ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور ان لوگوں کی بات نہ مانیے کہ جن کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا, یعنی ان کی اس سجیشن کو آپ ٹھکرا دیجئے, آپ ان کی اس ڈیمانڈ کو یا ایڈوائس کو نا آپ اگنور کر دیجئے, ان کی بات ہرگز نہیں مانیے گا, ولا تطع, ان کی بات نہیں مانیے گا. ٹھیک ہے, تو ان کا تو یہ دماغ کا معاملہ تھا. تو بھائی اب اگر آ کے سن رہے تھے نا بیٹھ کر کے, تو نبی علیہ السلام کو ظاہر ہے امید لگی ہوگی ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. تو ان مجموعے حالات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے رخ پھیر کر اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا, اور جو گفتگو تبلیغ حق کی رؤسائے قریش کے ساتھ جاری تھی اس کو جاری رکھا. اس پر مجلس سے فارغ ہونے کے وقت سورہ عبسہ کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو ناپسندیدہ قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم آج کی کلاس کو روکتے ہیں. کچھ یعنی ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اگرچہ کہ ہم اگلی کلاس میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ موجود ہیں, کیا پتہ اگلے منڈے کو آپ میں سے کتنے موجود ہو سکیں, کسی کوئی نہ موجود ہو سکے, کیونکہ آپ نے یہ ساری ڈسکشن اب سننی ہے نا, تو اب یہ ایک اسینشیل پوائنٹ ہے, اس کو بھی سن لیں تاکہ شیطان جو ہے وہ اس بات کو جو ابھی آپ نے سنی ہے اس کو جو ہے وہ مینیپولیٹ نہ کر سکے اپنے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ بات غور سے سنیں کہ یہ جو اصلاح فرمائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ اصلاح فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہاں نبی علیہ السلام سے بھی ججمنٹ کی غلطی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی ہو سکتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی جب ہوئی اس معاملے کے اندر, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کسی اور معاملے میں بھی غلطی ہوئی ہو, کبھی اور بھی غلطی ہو سکتی تھی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو سکتی ہے, تو پھر اس دور میں کون غلطی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, فیکچولی اسپیکنگ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, اور ہوئی جبھی تو یہ ساری آیات نازل ہوئیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات اس میں یہ بھی مد نظر رہے, بالکل بھی انسان کی نظر سے یہ بات نہیں ہٹنی چاہیے کہ یہاں پر بے شک غلطی ہوئی, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر اصلاح اس غلطی کی کون کر رہا ہے, کس کی غلطی ہوئی, کس سے غلطی ہوئی, اور اس کی اصلاح کون کر رہا ہے. یہ آرڈر بھی یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اصلاح اللہ تعالی کر رہے ہیں اور غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. ٹھیک ہے, اوپر والا نیچے کی اصلاح کرتا ہے, نیچے والے کی اصلاح کرتا ہے. ٹھیک ہے, نیچے والا اوپر والے کی اصلاح نہیں کرتا, کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ کہلاتی ہے بے ادبی, یہ کہلاتی ہے گستاخی. ٹھیک ہے, اور یہ جو گستاخی اور بے ادبی ہے نا, یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. ٹھیک ہے, اگر نیچے والا اوپر والے کی, یعنی شاگرد استاد کی اصلاح کرنے پر اتر آئے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بے ادبی کہلاتی ہے, اور بے ادبی اور گستاخی جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو بے شک استاد سے غلطی ہو سکتی ہے, بے شک مشائخ سے غلطی ہو سکتی ہے, علماء سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن عوام ان کی اصلاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ڈیموکریسی آ جائے گی, بھائی کیوں نہیں کر سکتے, تو کرنی تو چاہیے, ورنہ کیا نقصان ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاح نہیں کر سکتے بے ادبی کی وجہ سے, مشورہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مشورہ دے سکتے ہیں, ایڈوائز دے سکتے ہیں ادب کے ساتھ, لحاظ کے ساتھ, اور وہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو مشورہ دینے سے انکار نہیں ہے, مشورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے بھی تھے, اور کبھی صحابہ بغیر مانگے بھی مشورہ دے دیتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ادب کے ساتھ ہوتا تھا, وہ اصلاح نہیں ہوتی تھی. اصلاح ایک الگ چیز ہوتی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو اصلاح کا جو آرڈر ہوتا ہے نا, وہ اوپر سے نیچے چلتا ہے. ٹھیک ہے, نیچے سے اوپر نہیں چلتا. مشورے کا آرڈر جو ہے وہ نیچے سے اوپر بھی چلتا ہے, اوپر سے نیچے بھی چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شیطان جو ہے نا اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ ہاں جی یہ تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں, اور پھر کوئی بھی اس سے یعنی غلطی سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے, تو پھر ہمیں بھی اصلاح کرنی چاہیے, جیسا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کری. یہ ماڈرن ڈے فنومنا ہے جو کہ بڑے انسانوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے, اور لوگوں کا دین جو ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس بات کو ضرور سے یاد رکھ کر کے پھر مزید انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پڑھیں گے. آئی گیس سوال تو نہیں ہے کوئی, تو کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.